de vista de no apela por vida no de la de cabal toba que asu para toa por ser que rozana hamne para do iso ad devala rahmatullah ali ne us waaz mein toba ke mutalliq bayan farmaya حضرت فرماتے تھے کہ توبہ ایسی سواری ہے کہ جب دین کی بات شروع ہو جائے تو سلام نہ کرنا چاہیے. یہ مسئلہ ہے, دین کی بات میں خلل بھی آتا ہے. توبہ ایسی سواری ہے کہ گناہگار سے گناہگار بندے کو ذلتوں کی پستی سے نکال کر آسمان کی بلندیوں میں پہنچا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین, اللہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا, توابین جو توبہ کرتے رہتے ہیں, ایک دفعہ کر کے بھاگ نہیں جاتے, مایوس نہیں ہوتے. وہ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی در ہے اور وہ بہت ہی کریم مالک ہے, لہذا وہ کثرت سے توبہ کرتے رہتے ہیں. اور عاشقوں کی شان یہ ہے کہ گناہ سے بھی بچتے ہیں, نیک اعمال بھی کرتے ہیں, اس کے باوجود اللہ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں, اس لیے کہ ان کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی لامحدود عظمت ہوتی ہے کہ کتنی بھی بہترین سے بہترین کر کے ہم عبادت کر لیں, کتنی کثرت سے عبادت کر لیں, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کی عظمت ان کی نظر میں ہوتی ہے, اپنی عبادتوں کو وہ چھوٹا جانتے ہیں, اس قابل نہیں سمجھتے ہیں, اللہ کے قابل نہیں سمجھتے. عبادت کرتے ہیں, شوق سے کرتے ہیں, جی لگاتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود عبادت کرنے کے بعد یہ شرمندہ بھی رہتے ہیں, نادم بھی رہتے ہیں کہ ہم جیسی اللہ کا حق تھا ہم نے ایسی عبادت نہیں کی. پھر ایک بزرگ فرماتے تھے جو رو رہے تھے, توبہ کر رہے تھے, اللہ سے رو رہے تھے, گڑ گڑا رہے تھے, تو آخر میں عرض کرنے لگے کہ اللہ آنکھ بھی تو آپ ہی کی دی ہوئی ہے جس سے ہم رو رہے ہیں, پھر آنسو بھی آپ ہی کا دیا ہوا ہے جس سے ہم رو رہے ہیں, دل بھی آپ ہی نے دیا جس میں ندامت پیدا ہو رہی ہے, اور توفیق ندامت اور توفیق توبہ بھی آپ کی ہے, ہمارا ہے ہی کیا. تو ایسے اللہ سے آوازاری کر رہے تھے. تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کثرت سے توبہ کرنے والوں کو پسند فرما, محبوب فرمائے, محبوب ہے اللہ, ان اللہ یحب التوابین, محبت فرماتے ہیں اللہ توبہ کرنے والوں سے. ایک شاعر حضور نے فرمایا کہ اے جلیل, اشک گناہگار کے ایک قطرے کو, جلیل نام تھا ان کا, اے جلیل عشق گناہگار کے ایک قطرے کو, ہے فضیلت تیری تسبیح کے سو دانوں کو. اتنا پسند ہے اللہ کو اپنے اللہ کے خوف میں اور اللہ کی محبت میں رونا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا, استغفار کرنا. حدیث قدسی بھی ہے, لعنی المذنبین احب الی من زجر المسبحین, اسی کا ترجمہ یہ شعر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہگار بندوں کا رونا اور سسکیوں سے رونا بے حد پسند ہے, اتنا پسند ہے کہ سبحان اللہ کہنے والے سے بھی زیادہ پسند, بندے کا نادم ہو جانا, خطا پر نادم ہو جانا, اور کتنے ہی گناہ ہو جائے, کتنی کثرت سے گناہ ہو جائے. حدیث پاک میں ہے کہ اگر بندہ دن بھر میں 70 بار سے بھی زیادہ گناہ کرے لیکن ہر بار توبہ کر لے, اللہ سے معافی مانگتا ہے, روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, پھر گر جاتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, پھر گر جاتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, پھر خطا ہو جاتی ہے, پھر رو رہا ہے, بار بار. ایک مثال ہے, 70 کی جو الفاظ ہیں وہ اس لیے تعداد بتائی کثرت کے لیے, یہ نہیں کہ 71ویں بار گناہ کرے گا تو پھر اب معاف نہیں ہوگا. اللہ کے یہاں دربار بند ہوتا ہی نہیں, اللہ کی رحمت کے دربار میں کوئی دربار نہیں ہے, دربان نہیں ہے یہاں کی طرح, یہاں کے بادشاہوں میں, حکمرانوں میں, دربان رکھے ہوئے ہیں، چوکیدار رکھے ہوئے ہیں، گارڈ رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی قریب جانے کی بھی ہمت نہیں کرتا، لیکن اللہ کے دربار میں بندے کی آہ پر کوئی دربان مقرر نہیں، سیدھی اللہ سے ملاقات کر رہا ہے بندہ جب ہوتا ہے اپنی خطاؤں کو. تو لیکن وہ توبہ جو ہے اس کی تین شرطیں ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، تین شرائط کا پایا جانا اس کی قبولیت کی رسید ہے، گارنٹی ہے انشاءاللہ. پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کے دوران استغفر اللہ، یعنی گناہ بھی کیے جا رہے ہیں اور استغفار بھی کیے جا رہے ہیں، ایسی توبہ قبول نہیں، بلکہ اس گناہ سے فوراً الگ ہو جانا. پہلی شرط یہ ہے گناہ سے فوراً الگ ہو جانا. مثلا کسی نامحرم کو دیکھ رہا ہے، اچانک خیال آ گیا کہ تو آنکھوں کا دینا اور قرآن پاک میں اللہ نے منع فرمایا ہے تو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، لعنت کی بد دعا ہے، گنگر بات کر، فوراً اس کو خیال آ گیا کیا ہو گیا، فوراً اسے خیال آیا اور اس نے نظر ہٹا دی، فوراً نظر ہٹا دی. اور پھر دوسری شرط کہ دل میں اس کے ندامت پیدا ہوگی، شرمندگی آ گئی، کیسے میں نے بے حیائی کا کام کیا. ہمارے حضرت ایک بات سناتے تھے حکایت کہ ایک لڑکی کے پیچھے ایک لڑکا چلا جا رہا تھا اس کے عشق میں، تو جب موقع ملا تو اس نے کہا کہ مجھے، میں تم کو بہت چاہتا ہوں، بہت محبت ہے مجھے تم سے. اس نے حسن کی پرستی کی وجہ سے، حسن پرستی کی وجہ سے تو اس نے کہا کہ دیکھو میری بہن مجھ سے بھی زیادہ حسین ہے، وہ پیچھے جیسے ہی، وہ تو لالچی تھا حسن کا، اس نے جیسے ہی پیچھے پلٹ کے دیکھا تو اس نے ایک تھپڑ لگایا لڑکی نے، کہا کہ ظالم تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اگر مجھ سے محبت کرتا ہے تو پیچھے کیوں دیکھا. تو دیکھو کہ بندے کے اندر کتنی غیرت ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے مجبور، اللہ کیسے گوارا کرے گی کہ مجھ کو چھوڑ کر بندہ غیروں میں پھنستا ہے، غیروں کو دیکھتا ہے، میرے جمال کو کیوں نہیں دیکھتا، خالق جمال کو کیوں نہیں دیکھتا، ہے نا، جمال کو دیکھتا ہے خالق جمال کو نہیں دیکھتا. اگر خالق جمال کی ایک ذرہ بھی ہمیں مل جائے دوستوں تو ساری کائنات پھیکی پڑ جائے، سورج چاند ستاروں کی روشنی ماند پڑ جائے. بات صرف اتنی ہے کہ ہم اپنے قلب کو اس تجلی کے قابل تو بنائیں، اس میں غیر اللہ نہ ہو، نہ کوئی راہ آ جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حلیم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس پاس رہنا. تو اس سے غیر اللہ کو ہم نکالیں، حسین شکلوں کو ہم نکالیں، گناہوں کو ہم نکالیں، تکبر کے مرض کو ہم نکالیں، عجوب کے مرض کو ہم نکالیں. عجوب کے معنی اپنی خوبیوں پر نظر ہونا، اپنی عبادات پہ نظر ہونا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنی اچھائیوں پہ نظر ہونا. تکبر ہے دو چیزوں کا مرکب، بطر الحق و غمت الناس، کہ حق بات کا انکار کرنا. مثلا کسی کو کہہ دیا کہ بھائی ٹپنے ٹھاپنا گناہ کبیرہ ہے، دوزخ میں جلنے کی وعید ہے، آپ ٹپنے کھول لیجیے. کہا نہیں، ہم تکبر سے نہیں ڈھانکتے بھائی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں تکبر کی کوئی شرط نہیں ہے، اگر آپ میں تکبر نہیں ہے تو آپ اٹھائی ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو ہے. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ تکبر اگر نہ ہو تو ٹپنے ڈھانکنا جائز ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ دوزخ پہ جلنے کی وعید پھر کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فنار، جتنا حصہ ٹپنے کا ڈھکے گا لباس سے، اوپر سے آنے والے لباس سے، وہ جہنم میں جلے گا، ہے نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تسبل فإن اللہ لا يحب المسبلین، کہ تم ٹپنا مت ڈھاکو، اللہ تعالیٰ ٹپنا ڈھاکنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، محبت نہیں فرماتے. معلوم ہوا کہ جو ٹپنے ڈھانکتا ہے دو حالتوں میں، جب چل رہے ہوں اور کھڑے رہے ہوں، اور مردوں کے لیے یہ حکم ہے، اور اوپر سے آنے والے لباس کے لیے حکم ہے، کرتا ہے، جوبا ہے، شلوار ہے، پاجامہ ہے، تو اس لباس سے جو اوپر سے نیچے کو آ رہا ہے اسے ازار کہتے ہیں، ازار سے ٹپنے کو ڈھانکنا. تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں فرماتے، تو معلوم ہوا کہ ٹپنا ڈھانکنے والا اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم رہے گا، ہے کہ نہیں. جو ٹپنا ڈھاکے گا، جب ٹپنا کھولنے والے ڈھانکنے والے سے محبت نہیں کرنا، تو پھر ہم کیوں ڈھانکیں. ایسے ہی اور بھی احادیث سے ٹخنے کا کھلا رکھنا ثابت ہے, کھولنا ضروری ہے. تو اب ہم نے کسی سے کہہ دیا, وہ کہتے نہیں صاحب آپ ہمیں نصیحت نہ کیجیے, ہمارے اندر تکبر نہیں ہے. تو یہ ہم بات کا انکار کرنا ہے. اور دوسری بات اس کا مرکب دوسرا جز یہ ہے تکبر کا کہ لوگوں کو حقیر جاننا, انت الناس, اپنے سے کم تر. کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھا تو اس کو اپنے سے حقیر سمجھنے لگے کہ ہم تو بڑے نمازی ہیں, ہماری تو داڑھی بھی ہے, ہم تو ٹخنا بھی کھولتے ہیں, ہم تو تدریس بھی کر رہے ہیں, عالم بھی ہیں, فاضل بھی ہیں, تو یہ تو ایسی چلتا پھرتا ہے, گنہگار ہے. تو یہ دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے. تو تکبر کو بھی نکالنا ہے. حسد ہے, حسد کی بیماری ہو جاتی ہے. حسن سے بھی حسد ہو جاتا ہے, عورتوں میں حسد ہوتا ہے, کوئی زیادہ حسین ہے کوئی کم حسین ہے, کوئی زیادہ مالدار ہے کوئی کم مالدار ہے, مال پہ حسد ہو جاتا ہے. کسی کی تجارت زیادہ چل رہی ہے کسی کی کم چل رہی ہے, اس سے حسد ہو جاتا ہے. کسی کی مالی ترقی دیکھ کے, حتیٰ کہ کسی کی دینی ترقی دیکھ کے بھی حسد ہو جاتا ہے. اور حسد کی جو ہے علامت یہ ہے کہ دوسرے جس آدمی پہ یہ حسد کر رہا ہے اس کی نعمت کے زوال کی فکر کرے کہ کسی طرح یہ نعمت اس سے چھن جائے. ایک ہوتا ہے رشک کرنا, کسی کی دینی ترقی ہو رہی ہے, بھائی ماشاءاللہ وہ ترقی کی انہوں نے, ماشاءاللہ پہلے رب براہ رہو تھے, اب ماشاءاللہ راستے پہ آ گئے اور خوب تقویٰ سے چلنے لگے, داڑھی بھی رکھ لی, حلیہ بدل گیا, پردہ بھی شروع کر دیا اور گفتگو بھی اچھی ہو گئی, اخلاق بھی اچھے ہو گئے, گھر والوں سے بھی اخلاق اچھے ہو گئے, بھائی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. یا کوئی عالم والد صاحب ہیں, بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں, اس شاگرد بڑی تعریف کرتے ہیں ماشاءاللہ. یہ ہے رشک کرنا. اور حسد کرنا یہ ہے کہ اس کے زوال کی بھی تمنا کرنا کہ کسی طرح یہ نعمت اس سے چھن جائے اور ہمارے پاس آ جائے. یہ ہے حسد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حسد کرتا ہے اس کی نیکیوں کو آگ ایسے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھاتی ہے, حسد اس کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اور حسد کرنے والا ہر وقت غمگین رہتا ہے, کبھی چین سے نہیں رہ سکتا, خوش نہیں رہ سکتا, تو یہ بھی مرض ہو جاتا ہے. بدگمانی, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان رات کو سمندر پہ تخت لگاتا ہے اور اپنے شاگردوں کا اجتماع ہوتا ہے. جب شاگرد آتے ہیں شیطان کے تو وہ بتاتے ہیں اپنی اپنی کارگزاریاں. ہماری تبلیغی جماعت والے بھی کارگزاریاں سناتے ہیں نا, وہ نیکی کی کارگزاریاں سناتے ہیں ماشاءاللہ. اور شیطان جو ہے وہ اپنی شیطانیت کے بہکانے کے کارگزاریاں سناتے ہیں شاگرد کے, تو وہ سنتا رہتا ہے کہتے ہیں اچھا کوئی خاص کام نہیں ہوا. تو پھر ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے کہ میں نے آج کیا کیا کہ میاں بیوی میں جھگڑا ڈلوا دیا, بدگمانی ڈال دی, ایک دوسرے میں شک ڈال دیا, دلوں میں شک ڈال کے جھگڑا پیدا کر دیا, لڑ رہے ہیں. وہ کھڑا ہو کے اس کو گلے لگاتا ہے, خوش ہوتا ہے کہ شاباش تم نے کام کیا. بدگمانی بھی ایک مرض ہے. میاں بیوی میں بدگمانی, ساس بہو میں بدگمانی, نند بھاوج میں بدگمانی, بھاوجوں میں آپس میں بدگمانی, اور ہر شعبے کے اندر بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے. بھائی بھائی سے بدگمان ہو جاتا ہے, بیٹا باپ سے بدگمان ہو جاتا ہے, باپ بیٹے سے بدگمان ہو جاتا ہے, اور کاروبار میں بھی بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں, نوکری میں, ہر جگہ یہ مرض ہے کہ اپنے بھائی سے بدگمانی کا. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدگمانی ایسی حماقت کا گناہ ہے کہ مقدمے میں اپنی گردن مفت میں پھنسانا, کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے بدگمانی کرنے والے سے دلیل طلب فرمائیں گے کہ دلیل لاؤ, کیونکہ اللہ تو دل کا حال جانتے ہیں اور بدگمانی گناہ ہے دل کا, بدگمانی دل کا گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ دلیل مانگیں گے کہ میرے بندے کے خلاف تم نے یہ سوچا کہ اس نے یہ کام کیا ہوگا, اس نے ہمارے ساتھ برا کیا, حالانکہ اس نے نہیں کیا, تو اس کی دلیل مانگیں گے. اور جو دلیل نہ ملے گی تو پھر پکڑ لیں گے, مشکل پڑ گئی. اور اگر نیک گمانی کرتا ہے کہ نہیں بھائی ہمارا خیال ہوگا لیکن ایسا ہوگا نہیں, اچھے آدمی ہیں, یا اچھی ہمارے بھاوا جیسی نہیں ہے, ہماری بہو ایسی نہیں ہے, بہو کہے کہ ہماری ساس ایسی نہیں ہے, بھائی یہ شیطان درمیان میں آوازیں بھی پہنچا دیتا ہے، غلط فہمیاں ڈال دیتا ہے، بدگمانیاں ڈال دیتا ہے، کام کسی نے کیا، کسی بچے نے کوئی شرارت کر دی، یہ سمجھ رہے کہ ہماری بہو نے ہمارے خلاف کچھ کام کر دیا. اچھے آج کل ان چیزوں کے اندر عامل بڑے سرگرم ہیں، عامل عملیات کرنے والے، عالم نہیں، عالم اور ہوتے ہی بیٹھے ہیں عالم، عملیات کرنے والے، اور عملیات کرنے والے تو ان کی دکان ہی اسی طرح چلتی ہے بھائی. جیسے سنتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو وہ ٹیبلٹس لکھ کے دیتا ہے، دوا لکھ کے دیتا ہے، سرجن کے پاس چلے جاؤ فوراً پیٹ پھاڑنے کی بات کرتا ہے نا. تو ایسے ہی جو عملیات والے ہیں وہ فوراً ارے آپ پہ تو جن پس آیا ہے، اور ایک نہیں آپ پہ دو دو جن ہیں، ہے نا. اچھا یہ ہماری بچیاں بھی جو بیچاری دین سے بے بہرے ہیں لوگ، وہ بیٹیوں کے مسائل کو سمجھتے نہیں، ہماری بیٹیوں کے مسائل کو سمجھتے نہیں، ان کو طرح طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، اس کے لیے کسی اللہ والے سے، کسی ماہر سے رجوع کرنا چاہیے عملیات کرنے سے پہلے. ہم تو عملیات کے قائل ہی نہیں ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو ہمیں یہ تعلیم فرمائی ہے کہ صحابہ کرام کے گلوں میں تلواریں ہوتی تھیں، تعویذ نہیں ہوتے. کبھی سنا کہ فلاں صحابی نے تعویذ باندھا؟ تو تعویذ کرنا جائز تو ہے جو شریک حدود میں ہو، اور کلام الہی سے اور دوسرے عملیات سے جائز ہے. لیکن ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسی بھی ایک قوم کو بخشیں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، بالکل ہی نہ کرتے ہوں گے، ان کا توکل اور بھروسہ اللہ پر ایسا ہوں گا، ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جنت میں داخل کریں. تو یہ بد اعتقادیاں، بدگمانیاں، عملیات کرنے والے اور زیادہ بدگمان کر دیتے ہیں. مثلا ساس گئی کہ آج کل حالات اچھے نہیں ہیں، جھگڑے ہیں گھر میں، تمہاری بہو نے کچھ کرایا ہوا ہے، تمہاری بہو کو کہیں گے تمہاری ساس نے کچھ کرایا ہوا ہے. ایسے ہی بھائی کو بھائی سے بدگمان کرنا، اور کاروبار نہیں چل رہا جی آج کل، تو فلاں تمہارے سامنے فلاں فلاں ہے، وہ اس نے کچھ کرایا ہوا ہے. بندش کہتے ہیں کاروبار، بندش آج کل جی، کچھ وظیفہ بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں، یہ سب بدگمانی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی بات پہ یقین نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے بھائی ہم اس کو مشکلات سے نکالیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ ہر مشکل سے نکالیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کو گمان بھی نہ ہوگا. پھر ہمارا کیوں اس طرح رخ ہوتا ہے بھائی؟ گندے عمل کرتے ہیں، ناپاکی کے کام کرتے ہیں، اور بھائی کو بھائی سے لڑا دیتے ہیں، ساس بہو کو لڑا دیتے ہیں، اپنا پیسہ کھینچا انہوں نے، اور وہ کہانی کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، کہانی بھی ختم نہیں ہوتی. اچھا یہ دوبارہ گئے، فائدہ نہیں ہوا بھائی، ہاں وہ ایسا تھا، وہ یوں ہو گیا تھا، وہ یوں ہو گیا، پھر 2-4 ہزار روپے خرید لیے. ایسے بھی ہیں کہ بکرا ہمیں چاہیے، بکرا لا دو کالے رنگ کا جس میں ایک بھی بال سفید نہ ہو. اب بیچارہ سر پھوڑ ہے پورے شہر میں، تو ایسا بکرا کہاں ملے گا کہ جس میں ایک بھی بال سفید نہ ہو. تھک ہار کے آ کے کہتا ہے کہ بھائی ہمیں تو ملا نہیں ایسا بکرا، کہتا لاؤ ہم جانتے ہیں، منگوا لیں گے، پیسہ ہمیں دے دو. 10-20 ہزار روپے اینٹ لیا اور اس کو ذبح کر کے مزے سے دعوت کھائی اڑائی. ایسے یہ جہالت کی باتیں ہیں میرے دوستو. اللہ تعالیٰ سے کیوں ہم تعلق نہیں کرتے؟ اللہ سے کیوں نہیں فریاد کرتے؟ اللہ کے دربار میں ہم کیوں ہاتھ نہیں کھلاتے؟ کون سا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے؟ خدا فرما چکا قرآن کے اندر، میرے محتاج ہیں پیرو پیمبر، وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے، جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے. اللہ دینے والا ہے، اللہ سے رابطہ کرو. ہاں اللہ سے رابطہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ اولیاء اللہ سے پوچھو. رابطے کا طریقہ اولیاء اللہ سے پوچھو، لیکن اپنا تعلق براہ راست اللہ سے بناؤ، اللہ سے مانگو. کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھو کہ جب ایسی کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وضو فرماتے، نماز کی طرف متوجہ ہو. ہم بھی 2 رکعت پڑھیں صلاۃ الحاجت، اس کی دعا بھی ہے سنت دعا، وہ دعا پڑھ کر اللہ سے مانگے. کیسے دیکھو مسائل حل ہوتے، کیسے مسائل حل ہوتے. تو یہ حسد، بدگمانی، اور نیک گمانی کرنے پر کہ نہیں بھائی ایسے نہیں، کچھ اور بات ہو، کوئی مسئلہ ہو جائے، 10 کیوں پریشانیاں ویسے ہی آ جاتی ہیں، تو ہم کیوں کسی پہ الزام لگائیں کہ فلاں نے کیا ہوا، فلاں نے بندش کر دی، فلاں نے یہ کر دی، کیوں؟ حرام ہے یہ بدگمانی، حرام. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی گناہ کرتے ہیں. بارے لوگ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں. بھائی اٹھو بیٹھو نیک صحبتوں میں پھر آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کون کون سے گناہوں میں مبتلا ہیں. ایسی تھوڑی کہ بس نماز پڑھ لی اور تھوڑی سی تلاوت کر لی اللہ اللہ بھی کر لی کہ ہم تو کوئی گناہ کرتے نہیں, ہم تو بڑی عبادت کرتے ہیں. ہماری گفتگو میں جھوٹ, ہماری گفتگو میں دھوکہ, کاروبار میں دھوکہ, بے آئے بتائے بغیر مال بیچنا, اس کا کھا جانا اس کا کھا جانا, وقت پہ ادھاری کے پیسے نہ دینا, پیسے ہونے کے باوجود اس کو ٹلاتے رہنا کہ کل آنا پرسوں آنا, یہ کیا گناہ نہیں؟ اتنے گناہ کی بات ہے یہ کہ پیسہ ہوتے ہوئے کسی کو چکر لگوا رہے ہیں. اور بہت سے گناہ ہم بے سوچے سمجھے کرتے رہتے ہیں, ہے نا. وعدہ پورا نہ کرنا, وقت کی پابندی نہ کرنا, اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف دینا, بیوی بچوں کو ستانا, مار پٹائی کرنا, بیوی کو تانے دینا, بیوی کو اچھے حال میں نہ رکھنا, یہ سب گناہ نہیں ہے کیا؟ ہم گناہ سمجھتے ہی اس کو, یہ بھی کوئی گناہ ہے. ہماری بیوی ہے, ہماری نوکرانی ہے, ہم اس کو مارنا چاہیں ماریں گے, ہم جو بھی چاہیں کریں گے. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سفارش نازل فرمائی ہے, وعاشروهن بالمعروف, خبردار ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا. یہاں کا کوئی ڈپٹی کوئی یا کوئی سپرنٹینڈنٹ پولیس یا کوئی بڑا افسر یا کوئی وزیر اعظم کسی کی سفارش کر دے, دیکھو یہ ہمارا آدمی ہے تو اس کو ستانا مت. کوئی ہے مائی کا لال جو کھڑے ہو کے اس کو ستائے؟ یہاں احکام الحاکمین نے سفارش نازل فرمائی, وعاشروهن بالمعروف, ان کے ساتھ نرم برتاؤ. اب ہم دیکھیں کہ ہمارے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے. اگر بد اخلاقی ہے تو بڑے بڑے گناہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ایک گڑیا ہے ہمارے محلے میں, وہ بڑی عبادت گزار ہے, بڑی تعجب گزار ہے, تلاوت نماز روزہ سب کرتی ہے لیکن زبان کی کڑوی ہے, ستاتی ہے لوگوں کو. فرمایا یہ فی النار, یہ جہنمی ہے. دیکھا آپ نے کہ نماز روزے اور عبادات کے باوجود اس کو جہنم کا راستہ بتایا جا رہا ہے کہ جہنمی ہے. اور عرض کیا کہ ایک عورت ایسی ہے کہ جو زیادہ عبادات نہیں کرتی, نفلی عبادات فرض واجب کر لیتی ہے سنت موقع, لیکن زبان کی بہت اچھی ہے, لوگ اس کے اخلاق سے بہت خوش ہیں اور کسی کو ستاتی نہیں ہے. فرمایا یہ فی الجنہ, یہ وہ اخلاق کی اہمیت. اور فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے. ہاں باہر تو ہم بڑے متواضع بن جاتے ہیں, ہے نا, حضرت حضرت کرتے ہیں دوسروں کو اور سلام بھی کرتے ہیں, جھک کے سلام کرتے ہیں, لیکن اپنی بیویوں کے ساتھ آ کر ہم کیسا سلوک کرتے ہیں؟ طرح طرح کی بات سے ستا دیا, ذرا سا نمک تیز ہو گیا تو اس کو باتیں سنا دیں, ذرا سی کچھ اور خدمت میں کمی ہو گئی باتیں سنا دیں اس بیچاری کو کمزور. یہ بزدلی ہے, یہ بہادری تھوڑی ہے. کمزور پر ہاتھ اٹھانا وہ بزدلی ہے بھائی, کی بہادری ہے, بزدلی ہے. ہاں ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ایک صاحب نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت غصہ بڑا چالاک ہوتا ہے, غصہ کرتے نا بیویوں پہ, تو کہا کہ غصہ بڑا چالاک ہوتا ہے, ہمیشہ اپنے سے کمزور پہ آتا ہے, جہاں کوئی بہادر مضبوط آدمی ہو وہاں غصہ نہیں آتا. تو حضرت نے فرمایا کہ ایک عورت کو شوہر ستا رہا تھا, مار پٹائی کر رہا تھا, اچانک اس کی عورت کے چھ بڑے بڑے تگڑے بھائی آ گئے اور انہوں نے وہ کھٹکھٹایا کہ ملنے آئے تھے. اب تو یہ جو ہے اس نے دیکھا کہ اب اگر جو ہے اس نے شکایت کر دی بھائی سے تو میری تو پھر ہڈی پسلی ایک کر دیں گے, ایسے تگڑے پہلوان بھائی اس کے, تو فوراً معافیا مانگنے لگا کہ معاف کر دو, دیکھو کچھ بتانا نہیں کہنا نہیں. یہ کیا بہادری ہے, کمزور مخلوق پر ستم تھانا, ظلم تھانا, طرح طرح کے تانے کہہ دینا, اور سسرال کے مال پر نظر رکھنا, اس کو تانے دیتے ہیں تمہارے بھائی نے ہمیں یہ نہیں دیا, فلاں تمہارے ماں باپ نے یہ نہیں دیا, ارے اپنے کلیجے کا ٹکڑا بیٹی نکال کے دے دی تم کو, 17-18 سال پال کے اس کو, یا 15 سال پال کے تم کو ایک بیٹی دی اپنی کلیجے کا ٹکڑا, پھر تم اس کے مال پہ بھی نظر کرتے ہیں, تمہارے فلاں اتنا پیسہ ہے ہمیں نہیں دیتے, اگر انتقال ہو جائے انتقال کی دعائیں کرتے ہیں, مر جائے کسی طرح بڈھا تو اس کی وراثت بٹے اس کو کچھ ملے. انا للہ وانا الیہ, دنیا کی لالچ, لالچی کتا ہے یار, لالچی کتا. تو یہ سب گناہ ہے میرے دوستوں. تو گناہوں کو قلب سے نکال کر پھر ہم جب اللہ کی تجلیات کے بھکاری بنیں گے, اس حسن و جمال والے کو ہم دل میں پائیں گے, ان گناہوں کو دل سے نکال کے دل کو پاک کر کے, پھر پتا چلے گا میرے دوستوں کہ اللہ بات کیا ہے, اللہ کی ذات کیا ہے. اللہ کی ایک تجلی کی بھیک ذرہ بھیک مل جائے تو یہ ساری کائنات تیرے مدھم پڑ جائے, لوڈ شیڈنگ ہو جائے. تو توبہ کی دوسری شرط میں بیان کر رہا تھا. پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ سے فوراً الگ ہو جائے, گناہ کو کرتا نہ رہے, فوراً اس کو چھوڑ دے. نظر بازی کر رہا تھا تو فوراً نظر ہٹا دے, کوئی اور گناہ کر رہا تھا فوراً اس گناہ سے الگ ہو جائے. اور دوسری چیز ندامت کا پیدا ہو جانا, شرمندہ ہو جائے کہ ہم کیسے خالق جمال کو چھوڑ کے ہم کیسے گندے کام غلیظ کام میں ہم لگ گئے تھے, فوراً اس کو ندامت پیدا ہو گئی. اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے. اس میں تھوڑی سی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, اس کو مجھے سمجھانا ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم پکا ارادہ کیسے کیا ہوتا ہے. شیطان فوراً آ ٹپکتا ہے اور بندے کو مایوس کرتا ہے کہ تم تو بار بار توبہ کرتے ہو, بار بار وہی گناہ کرتے ہو, بار بار تم نظر بازی کرتے ہو, بار بار تم جھوٹ بولتے ہو, غیبت کرتے ہو, بدگمانی کرتے ہو, تم کیسے اللہ والے ہو سکتے ہو, تمہاری توبہ ہوگا کوئی قبول نہیں ہوگی. یہ شیطان آ کے فوراً سکھاتا پٹی پڑھاتا ہے. کیونکہ توبہ میں نے بتایا نا ایسی سواری ہے کہ بندے کو ذلتوں کی یعنی پستیوں سے نکال کر آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیتی ہے. توبہ ایسی چیز ہے. تو وہ آ جاتا ہے مایوس کرنے کے لیے, تم نہیں چل سکتے اللہ کے راستے میں, تم اتنی بار تم نے توبہ کر لی, اتنی بار تم نے اپنے آپ کو آزما لیا, لیکن تم نہیں چل سکتے, بار بار تم وہیں کے وہیں ہو, دھرے ہو کر کے. تو جس وقت گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس وقت توبہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے, بس اب میں جان دے دوں گا لیکن میں گناہ نہیں کروں. اب اس کو جو خوف آ رہا ہے کہ میری توبہ تو پھر ٹوٹ جاتی, میں تو بہت کمزور, پھر میں گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہوں, پھر میری نظر اٹھ جاتی ہے, پھر میں کوئی غلط کام کر جاتا ہوں, اپنی صحت کو بھی خراب کرتا ہوں, اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت کو ضائع کرنے لگتا ہوں, قابو نہیں رہتا مجھے. اب خوف ہے یہ, تو یہ شکست توبہ کا خوف ہے. خوف ہے شکست توبہ کہ میری توبہ کہیں ٹوٹ نہ جائے. تو میرے حضرت فرماتے تھے کیا بات کہ یہ جو خوف ہے یہ بھی توبہ کی تکمیل کی شرائط میں سے, اس سے توبہ کی تکمیل ہوتی ہے کہ بندہ اپنے دست و بازو پہ بھروسہ نہیں کر رہا بلکہ ایاک نعبد کہہ کر ایاک نستعین بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, توبہ کر رہے ہیں, معافی مانگ رہے ہیں, لیکن اس گناہ سے بچنے میں آپ کی مدد کے ہم محتاج ہیں. ایاک نعبد کے ساتھ ایاک نستعین ہے یہ توبہ ٹوٹنے کا خوف. یہ توبہ ٹوٹنے کا خوف توبہ کی قبولیت سے مانیا نہیں, توبہ قبول ہو جائے گی. جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت توبہ نہ توڑنے کا عزم ہو, اس وقت گناہ نہ کرنے کا عزم ہو پکا, بس یہ توبہ قبول ہے. تین شرائط کے ساتھ تین شرطیں ہو گئی. ایک گناہ سے فوراً الگ ہو جانا, یہ نہیں کہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, نیٹ دیکھ رہے ہیں, کارٹون دیکھ رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں, ساتھ میں استغفراللہ بھی پڑھ رہے ہیں, ایسی توبہ قبول نہیں. ایسی توبہ تو خود اوپر توبہ کر رہی ہے, ایسی لاہور پر خود اوپر لاہور پڑ رہی ہے. تو گناہ سے فوراً الگ ہو جانا اور نادم ہو جانا, شرمندہ ہو جانا, یہ ہم نے اپنے مالک کو ناراض کیا, بے وفائی کی. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو. تو یہ تین شرطیں سے توبہ قبول ہو جاتی ہے. ایک شرط اور بھی ہے چوتھی, کہ اگر کسی کا مال اپنے ذمے ہے, مثلاً وضو خانے سے گھڑی ملی تھی اٹھا کے رکھ لی, اب خوف پیدا ہوا کہ بھائی تم نے اچھا کام نہیں کیا, اب اس گھڑی کو واپس اس کے مالک تک پہنچانا ذمہ ہے. اس گھڑی کو جب تک واپس نہ دے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. ہاں اگر وہ شخص اب ہے ہی نہیں, ملی نہیں رہا, تو اس کا مسئلہ علماء سے پوچھ کے کہ اس کی کس طرح ہم واپسی کریں, کیسے معافی ملے گی, ہم وہ بتائیں گے کہ بھائی اس کو جس کی گھڑی ہے اس کے نام سے اس کو صدقہ کر دو, تو پھر اس کا طریقہ جو ہے پوچھ کر تب وہ توبہ وہ بھی قبول ہو جاتی ہے. دیکھو اللہ کی کریمی کے راستے کتنے راستے ہیں, معافی کے کتنے راستے ہیں, ہے نا, کتنے سے کتنے گناہ ہو جائیں. بخاری شریف کی حدیث میں ایک طویل واقعہ ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کر ڈالے، 99 قتل. اب جا کے جس کو خوف پیدا ہوا کہ میں نے بڑا بھیانک کام کر دیا، بےمانہ کام کر دیا، تو چلو دیکھتے ہیں کہ شاید ہماری کوئی معافی کا کوئی راستہ ہو، پوچھتے ہیں. تو ایک خشک عالم کے پاس پہنچ گئے جو تربیت یافتہ نہیں تھے اور اللہ کی رحمت کے امیدوار نہیں تھے. تو جا کے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ کہا ظالم، تو نے 99 قتل کیے، تیری بخشش کیسے ہوگی؟ تیری بخشش ہرگز نہیں ہوگی. لہذا اس نے سوچا کہ جب بخشش ہی نہیں ہوگی تو ایک اور کر کے 100 برائی گناہ کروں، اس کو بھی قتل کر دیا. اب بے چینی بڑھتی گئی. پھر ادھر پوچھ ادھر پوچھ، تو کسی نے بتایا کہ بھائی تھوڑے دور اور جاؤ، تو وہاں ایک صاحب ایک بزرگ ہیں، ان سے جا کے پوچھے. وہاں پہنچے، ان سے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کر ڈالے، کیا میری بخشش کا کوئی راستہ ہے، معافی کا کوئی راستہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ یہاں سے کچھ دور فلاں فلاں بستی ہے، اس کا نام کتابوں میں نصارہ لکھا ہوا، نصارہ اللہ والوں کی بستی ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر توبہ کرو، وہاں تمہاری توبہ انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. یہ چل پڑے. جس بستی میں یہ رہتے تھے اس کا نام فجرہ تھا، فجرہ، اور جس بستی کا ان کو پتہ بتلایا گیا وہ تھی نصارہ. تو جب یہ وہاں پہنچنے لگے، قریب ہونے لگے، تو ان کی موت کا وقت آ گیا. تو کیا ہوا کہ گر پڑے اور سانس نکلنے لگی، بے ترتیب ہونے لگی. تو اس وقت انہوں نے ایک ادا دکھا دی، اس ادا پہ اللہ کو پیار آ گیا. دیکھو اللہ والوں کی ابھی بستی میں پہنچ کر ان سے ملاقات کا حکم نہیں ہوا تھا، ان سے ملاقات نہیں بلکہ اس بستی میں پہنچ کر توبہ کر لو، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اللہ والے لوگ رہتے ہیں، وہاں پہنچ کر توبہ کر لو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. کتنی برکت ہے اولیاء اللہ کی، کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر برستی ہیں، ایسی برکتیں برستی ہیں کہ ان کی بستی میں جا کر توبہ کرنے پر 100 قتل کے مجرم کو معافی کا پروانہ ملا. اب یہ وقت جیسے جیسے آ گیا ان کا، تو دیکھا کہ بستی کچھ دور ہے، تو انہوں نے جاتے جاتے گردن اپنی ایسی کھینچ کے اس بستی کی طرف پڑی. اب ظاہر چل تو سکتے نہیں، تو اپنی جو کوشش تھی وہ کر ڈالی، جو کوشش اختیار میں تھی تو اپنی گردن کو کھینچ کر اس بستی کے قریب کرنا چاہا اور پھر انتقال ہو گیا. اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، غضب کے فرشتے بھی آ گئے. غضب کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ 99 100 قتل کیے اس نے، ہم لے کے جائیں گے اس کو. اور رحمت کے فرشتے بھی اللہ نے بھیج دی، کہہ رہے ہنی یہ توبہ کی نیت سے چلا تھا اور دل میں اس کی ندامت پیدا ہو چکی تھی، طائر ہو چکا تھا، ہم لے کے جائیں گے اس کو. تو آپس میں جھگڑنے لگے، پھر اللہ کے حضور پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیز ہو گئی نہ ہوگا، ان کے درمیان ناپ لو کہ اگر یہ فجرہ سے قریب رہا تو پھر اس کو جہنم میں لے جانا، اور اگر نصرہ کے قریب ہوا تو اس کو بھائی جنت میں لے جانا. اچھا، اب کا حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے، کام وہ بناتے رہتے ہیں خفیہ خفیہ. اب انہوں نے جو گردن اچکائی اس پہ اللہ کو پیار آ گیا. اب جو فرشتے اس زمین کو ناپنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس فجرہ کی بستی کو حکم فرمایا، تباہ دی، تو دور ہو جا، اپنے فضل کا اظہار فرمایا، ظہور فرمایا فضل. دیکھو توبہ اللہ کو کتنی پیاری ہے، جب بندہ نادم ہوتا ہے 100 قتل کے مجرم کو معافی مل رہی، 100 قتل. تو اور کیا فضل کا معاملہ فرمایا کہ فجرہ کی بستی کو حکم دیا تباہ دی، تو دور ہو جا، اور نصرہ کی بستی جو اولیاء اللہ کی تھی اس کو حکم دیا تقربی، تو قریب ہو جا. اب جو فرشتوں نے اس کو ناپا تو وہ نصرہ کے قریب نکلے، لہذا ان کی بخشش ہوگی، معافی ہوگی. دیکھا آپ نے، اس میں دو باتیں ہیں کہ ایک تو توبہ کرنا، کتنا بھی بڑا جرم ہو، کتنے بھی گناہگار ہو، توبہ سے سب گناہ معاف ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اولیاء اللہ کی بستی کی بھی برکات ہوتی ہے. علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر ہیں، روح المعانی 14 جلدوں میں تفسیر ہے ہمارے حضرت نے فرمایا، تو اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ولی کسی بستی سے صرف گزر جائے, ٹھہرے بھی نہیں وہاں, تو بھی اس بستی والے اس کی برکات سے محروم نہیں رہتے, ٹھہرا نہیں ابھی صرف گزرا ہے وہاں سے. ایسی برکات ہوتی ہیں. اور یا اللہ, جس بوریے پہ وہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں دونوں جہان سے اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی دوست, جو ان کا بستر ہوتا ہے, چٹائی ہوتی ہے, جانماز ہوتی ہے, تذبیح ہوتی ہے, سب میں برکت ہوتی ہے. ہاں مگر بعض لوگ برکت کے ایسے خواہاں ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے حضرت مولانا شاہ بابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھانا تناول فرما رہے تھے ساتھ میں اور بھی تھے محدین اور احباب وغیرہ, تو حضرت کے آگے لوگوں نے اور مختلف چیزیں تھیں, دال بھی تھی اور سالن بھی تھا, بالائی بھی تھی, تو ایک صاحب بڑھ بڑھ کے جو ہے بالائی کے ہاتھ مار رہے تھے, تو ان سے کہا بھائی بالائی کے علاوہ یہ بلائی بلائی آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کی برکت لے رہا ہوں, تو کہا بھائی یہ دال بھی تو ہے, اس میں بھی تو برکت ہے, دس بھی تو کھاؤ. اور ایسے ہی جو ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں صاحب اپنی ٹوپی دے دیجیے ہمیں, اپنا کوئی کرتا دے دیجیے, تو اس کا طریقہ یہ سکھلایا کہ بھائی ٹوپی کوئی خرید لاؤ بازار سے اور ان کو پیش کر دو کہ حضرت یہ آپ تھوڑی دیر سر پہ رکھ کے ہمیں دے دیجیے برکت کے لیے, تو وہ تو ٹھیک ہے, یا کرتا چاہیے تو بھائی کرتا لا کے ان کو پیش کر دیا کہ آپ کرتا پہن کے ہمیں استعمال کر کے ہمیں دے دیجیے گا, تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ان کی چیزوں پہ نظر رکھنا. اور ان کو ایک قصہ ایسا بھی ہوا, ہمارے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت میں دبانا بہت اچھا جانتا ہوں, آپ کو دبا دوں؟ حضرت نے کہا بھائی دبا دو, اللہ والے محبت میں دبا دیں, کوئی ان کو غرض نہیں ہوتی کسی سے, کہ بھائی دبا دو چلو یہ خوش ہو جائے. اس نے واقعی ایسا دبایا کہ حضرت کو نیند آ گئی, اور جب بیدار ہوئے حضرت تو جیب ویب سب صاف. ایسے ہی ظالم جو اولیاء کو بھی نہیں چھوڑتے. تو توبہ کرنے سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے. اچھا اب یہاں ہمارے حضرت نے ایک اشکال قائم کیا کہ بھائی قتل تو حقوق العباد ہے, یہ کیسے معاف ہو گیا, یہ کیسے معاف ہو جائے گا جب تک کہ اس کے ورثہ معاف نہ کریں, قتل کا گناہ معاف تو نہیں ہوتا ہے نا. لیکن ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے, دل سے توبہ کرتا ہے اور اس کی توبہ قبول ہوتی ہے, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ورثہ کو راضی کریں گے اپنے خزانے غیب سے, جو غم ان کو یہاں پہنچا ہوگا, جو تکلیف یہاں پہنچی ہوگی, اپنے خزانے غیب سے اتنا دیں گے ان کو کہ وہ خوش ہو جائیں گے, کہیں گے اللہ کو ہمیں بدلہ نہیں چاہیے. ایسے تو اللہ کے لامحدود خزانے ہیں. تو یہ توبہ کی چار شرطیں ہو گئی کل. اب ہمارے حضرت نے توبہ کے تین درجے بھی بتائے. درجے, ایک درجہ ہے توبۃ العوام, عوام کی توبہ, شدید گناہوں میں مبتلا تھے, بالکل غفلت میں تھے, بے راہ روی کی زندگی تھی, اب کسی اللہ والے سے تعلق ہو گیا, کچھ دین کی سمجھ آنے لگی, تو بھائی نماز روزہ کرنے لگ گئے, گناہوں کو چھوڑنے لگ گئے. یہ تو ہو گئی توبۃ العوام. اور ایک ہے توبۃ الخواص, خواص کی توبہ. خواص کی توبہ کیا ہے کہ اب نماز روزے کے ساتھ ساتھ کچھ اللہ کی یاد بھی شروع کر, کچھ نیک کام اور شروع کر دیے, یعنی روٹی سالن کے ساتھ 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 کچھ مٹھائی کچھ بالائی بھی ان کو ملنے لگی اللہ کی یاد کی. تو یہ ہو گئی توبۃ الخواص. اور ایک ہے تیسرے درجہ جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے, وہ ہے توبہ اخص الخواص. اخص الخواص سب سے اعلیٰ درجے کی توبہ, کہ اپنے قلب کو ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہیں ہونے دیتے, اللہ ہر وقت ان کو اللہ کی حضوری حاصل, اللہ کی حضوری, ایک لمحہ بھی ان سے غفلت نہیں ہوتی. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ طبقہ اولیاء کا قلندر کہلاتا ہے. قلندر یہ آج کل کے نہیں جو رنگین پٹیاں ڈال کے اور کشکول لے کے پھر رہے ہیں, جو دین سے بالکل بے بہرا ہے. بعض نادان لوگ ان کو بھی دیتے ہیں, بہت کھلاتے پلاتے ہیں, ان کو کوئی اچھے مسلمان نہیں ملتے تقوی والے اور نمازی پرہیزگار دینے کے لیے, وہ ان کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی آپ کو مال ہے آپ دو, لیکن حدیث پاک میں تو ہے کہ کوئی تمہارا مال نہ کھائے مگر متقی, یعنی اپنا مال متقی لوگوں کو کھلاؤ. مدرسے کے طلباء نظر نہیں آتے, مساکین نظر نہیں آتے, اپنے رشتے دار غریب نظر نہیں آتے, وہ ان لوگوں کو بھیک دیتے ہیں, سمجھتے ہیں کوئی چیز ہے پہنچے. شاہ صاحب تو سمجھتا ہے جو بھیک منگوں کو, تو نے دیکھی ہی نہیں صورت شاہانہ, تو نے اولیاء اللہ کو پہچانا ہی نہیں, اولیاء کہاں ہیں, تو تو ان کو تو سمجھ رہا ہے شاہ صاحب، تو سمجھتا ہے جو بھیک منگو یہ جو سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، بعض علماء نے تو ان کو دینا ناجائز لکھا ہے، ناجائز ہے کیونکہ یہ پیشہور ہیں، پیشہور بھکاری، اور ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے بینک اکاؤنٹ بھی ہیں۔ ہمارے حضرت کے پاس بھی ایک شخص آیا، حضرت نے خود سنایا بات ہے ناظرین مبارک میں، کہ فرمایا کہ میرے دواخانے میں ایک شخص آیا، پہلے حضرت دواخانہ کرتے تھے، طبیب تھے ہمارے حضرت، ماہر طبیب تھے، طبی کالج الہ آباد سے حضرت نے طبی تعلیم حاصل کی تھی۔ تو ایک شخص آیا بالکل فقیر، حضرت اس کو جانتے تھے کہ یہ بھیک مانگتا ہے، آ کر کہا کہ کوئی مردانہ طاقت کی مجھے دوا چاہیے، میری شادی ہونے والی۔ حضرت نے کہا بھائی اصلی خمیرا ہوتا ہے یہاں، وہ بہت مہنگا ہے۔ کہا مجھے کوئی فکر نہیں ہے، آپ قیمت بتائیں، میں ابھی چیک کاٹ کے دیتا ہوں، میرا بینک اکاؤنٹ ہے۔ تو ایسے بھی ہے، اور ان کی جگہیں بکتی ہیں، ٹھیکے پہ بکتی ہیں ان کی جگہ، یہ ٹھیا جو ہے اتنے ہزار کا ہے، اتنے لاکھ کا ہے، وہاں وہی بیٹھے گا، کوئی دوسرا نہیں آ سکتا، غنڈہ گردی کوئی اور بھیک نہیں مانگ سکتا، بکتی ہیں جگہیں پگڑی پہ۔ تو ایسے لوگوں کو علماء نے منع فرمایا ہے، اچھے نیک لوگوں کو تو تلاش کرو جو مانگتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، مل جائیں گے۔ اپنے رشتے داروں کو سب سے زیادہ ہاتھ ہے، اگر رشتے داروں نے کوئی ایسا مدد کرو تو۔ بہرحال کیا بات ہو رہی تھی، ہاں توبہ خاص الخواص، وہ یہ ہے۔ تو وہاں قلندر بتا رہا تھا کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اولیاء کا ایک طبقہ قلندر کہلاتا ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے جن کی ظاہری عبادت نظر نہیں آتی، بیٹھ رہے ہیں، ہنسے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بتائے عام سے، بالکل عام سے آدمی لگتے ہیں، لیکن فرمایا کہ ان کے قلب کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ایسا زاویہ قائم کر، نوے درجے ایسا جڑا رہتا ہے کہ ایک ذرہ اس میں تغیر آ جاتا ہے تو یہ لرب جاتے ہیں، رو پڑتے ہیں۔ بردل سالک ہزارہ غم بوت، گرد باغ دل خلالے کم بوت۔ فرماتے ہیں کہ سالک پر یعنی اولیاء پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں کہ جب اللہ کے قرب کے گلستان سے ایک تنکا بھی اگر کم ہو جائے، اللہ سے ذرہ برابر غفلت ہو جائے، دوری ہو جائے، یہ لرز جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، توبہ استغفار سے آؤ وہاں سے اشادم کو ہلا دیتے ہیں۔ یہ طبقہ قلندر کہلاتا ہے، اور جو دوسرے جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ قلندر نہیں ہے، وہ تو بندر ہیں، وہ لوگوں کو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں اور پیسہ اینٹنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ سب باتیں ہیں دوستو۔ تو تین درجے، چار شرائط میں نے آج عرض کر دی آپ سے توبہ کی، اور کتنی بار بھی گناہ ہو جائے آپ شیطان کو جواب دے دیں، کتنا مایوس کریں آپ شیطان کو جواب دے دیں کہ میں گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہوں لیکن میرا مولا معاف کرتے کرتے نہیں کرتا۔ ہر بار بندے کو کہتا ہے لبیک یا عبدی، ہر وقت وہاں استقبال رہتا ہے گناہ گاروں کا۔ جو گناہ گار نادم ہو کے آتا ہے اس کا استقبال ہوتا ہے وہاں ان کے دربار میں۔ یہاں کے تو بادشاہوں کے اگر استقبالیہ دیا جا رہا ہو تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی فقیر وقیر کو کہ بھائی دور رکھو، اس کو کوئی مسئلہ بھی ہے کل آنا، پرسوں آنا، ابھی تو بھائی استقبالیہ دے جا رہا ہے۔ مگر اللہ کیا، اللہ تو اپنی تاریخ سے بے نیاز ہے، لاکھوں کروڑوں فرشتے، پتہ نہیں کتنی فرشتے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں۔ وہ ہر فرشتے کا طبقہ جو ہے اس کا ایک کام ہے، کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، کوئی اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، کوئی بڑائی بیان کر رہا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکو میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کیسی کیسی عبادتوں میں مشغول ہے وہ، لیکن وہ ان سب تعریفوں سے بے نیاز ہے۔ فرشتوں کی تعریف سے، فرشتوں کے پاکی بیان کرنے سے، انسان کے پاکی بیان کرنے سے اللہ کی پاکی نہیں بڑھ رہی، اللہ تعالیٰ تو خود پاک ہے، ان کی پاکی بیان کرنے سے ہم خود پاک ہوتے ہیں، وہ ایسی ذات ہے۔ تو اللہ کے دربار میں گناہگار بندوں کی فوراً سنی جاتی، فوراً فرمایا نا کہ مظلوم کی آہ سیدھی آسمان پر پہنچتی، گناہگار بھی مظلوم ہیں، نفس و شیطان ظالم، ان کے ہاتھوں گناہگار بھی مظلوم۔ لہذا جب گناہگار توبہ کرتا ہے، آوزاری کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے اور دو توفیق ہو گئی تو دو چار آنسو بھی بہا لیتا ہے، اور اس پر بھی کرم یہ کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا، کیسی کریمی ہے ہماری، اب کوئی چیز باقی رہ گئی معافی سے، کوئی چیز باقی رہ گئی کہ رونے والی شکل بنانا تو ہمارے اختیار میں ہے کہ نہیں؟ اگر ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے اور ہم سے نماز روزہ نہیں ہو پا رہا، شرعی پردہ نہیں ہو پا رہا، نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو پا رہی، لیکن دل تڑپ رہا ہے کہ اللہ کسی طرح ہم چاہتے ہیں کرنا، راستہ ہمیں مل گیا ہے لیکن نفس و شیطان آڑے آئے ہوئے، داڑھی رکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، دفنا کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی، اللہ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ہم کر نہیں پا رہے کیونکہ ہم بہت مغلوب ہو گئے ہیں نفس سے، مخلوق سے، ماحول سے ہم بہت زیادہ متاثر ہو گئے، مغلوب ہو گئے ہیں، ماحول ہم سے غالب آ گیا ہے، کمزور ہیں بالکل۔ تو کم سے کم ہاتھ کو پھیلا سکتے ہیں، اختیار میں ہے کہ نہیں، دو رکعت پڑھو، اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں جو آپ نے گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرمائی ہے وہ ہم اس ہمت استعمال نہیں کر رہے، کر پا رہے، چوری کر رہے ہیں۔ جیسے بھینس ہے، اس کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب وہ دودھ گوالا نکالتا ہے تو پورا دودھ نہیں دیتی، وہ دودھ چڑھا لیتی ہوگا، کتنا کوشش کرے گوالا دودھ نہیں دے گی، وہ اپنے بچے کے لیے دودھ بچاتی ہے۔ تو ایسے ہی ہمارا نفس ہمت چور ہے، ہمت دی ہے اللہ نے، اگر ہمت نہ دی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ظالم ہو جاتے کہ نہیں، کہ وہ کام، کیونکہ اللہ کامل اختیار تو اللہ کو ہم پر ہے، حقیقی اختیار تو اللہ ہی کو ہے، انہوں نے ہی ہمیں پیدا کیا، انہوں نے ہی ہمارے اندر گناہوں کے تقاضے بھی رکھے، انہوں نے ہی ہمارے اندر نیکی کے تقاضے بھی رکھے، تو سب اصل حقیقی اختیار تو اللہ ہی کا ہے، تو ہم اللہ سے اگر مانگیں گے تو دیں گے نہیں، ہم اللہ سے مانگے تو صحیح کہ اللہ ہم کمزور ہیں، مغلوب ہیں، گناہگار ہیں، بے شک آپ ہماری مدد کو آئیے، مدد نہ کریں گے ضرور کریں گے، ضرور آپ ایک ہاتھ آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ دس ہاتھ آگے بڑھتے ہیں بندے کو لینے کے لیے اپنی آغوش رحمت، لیکن اگر بندہ خود ہی نہ چاہے تو پھر کیا ہو گیا، پھر تو کچھ بھی ہو۔ تو اگر کسی سے گناہ نہیں چھوٹ رہے اور راہ راست پر نہیں آیا جا رہا ہے، نظر کی حفاظت نہیں کی جا رہی ہے، اور داڑھی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، بار بار گر جاتے ہیں، بار بار گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، غفلتیں ہو جاتی ہیں، تو میرے دوستو ایک کام تو ہم کر لیں کہ دو رکعت پڑھ کے یہ صلاۃ الحاجت کی دعا کتاب میں لکھی ہے اس کو پڑھ کے آپ دن بھر میں، ہمارے حضرت نے تو تین دفعہ فرمایا، میں کہتا ہوں آپ ایک دفعہ تو کوشش کرو کہ ہم دو رکعت اپنی صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہاتھ تو پھیلائیں کہ اللہ آپ ہماری مدد کو آئیں۔ ہزارہ دام باشد بر قدم چوں تو بامائی نہ باشد ہے جتم، کہ اللہ اگر قدم قدم پر گناہوں پہ جال ہیں، ادھر نیٹ کیسے، ادھر موبائل، ادھر یہ گندگی، ادھر بے پردگی، ادھر بے حیائی، ناچ گانے، شادی بیاہ میں گناہ اور رسومات، ہر چپے چپے پر گناہ ہیں، شیطان نے ایسے جال بچھا رکھے ہیں، جگہ جگہ بے حیائیاں ہیں، بے حیا لڑکیاں بے پردہ کرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کے ایمان کو لوٹ رہی ہیں، تو اے اللہ قدم قدم پر گناہوں کے جال ہیں، لیکن اے اللہ چوں تو بامائی نہ باشد ہے، اگر آپ ہماری مدد کا ارادہ کر لیں، اگر آپ ہمارا ساتھ دے دیں تو پھر کوئی غم ہمیں نہیں، آپ ہمارے ساتھ ہو جائیے، پھر نفس و شیطان کیا چیز ہے، شیطان کے مکر کو، دھوکوں کو تو اللہ نے خود فرمایا نہ کہلے شیطان ضعیفا، یہ تو بالکل بولا ہے، مکڑی کے جالا بھی نہیں ہے اس کا، تم کوشش نہیں کرتے، تم قدم نہیں اٹھاتے، تم قدم نہیں اٹھانا چاہتے، تم گناہوں ہی نہیں پڑے رہنا چاہتے ہو۔ جیسے انگور کا ایک کیڑا تھا، وہ انگور کھانے چلا تو تھوڑا دور چل کے اس کو پتا ملا، کیونکہ ہر پھل کے پتے کے اندر، ٹہنی کے اندر اس پھل کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، اس نے اس کو جو کھانا شروع کیا، یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون ہے، کہ اس نے جب اس پتے کو کھانا شروع کیا تو اس میں انگور کا کچھ ذائقہ تھا، تو اس نے سوچا کہ یہی انگور ہوگا، لہذا اس نے ساری عمر اسی پتے کو کھا کھا کر گزاری اور وہیں مر گیا۔ ظالم اگر تھوڑا قدم اٹھا کے آگے چلتا تو انگور کو پا لیتا۔ اسی طرح میرے دوستو یہ گناہ، یہ انگور کا بالکل بے ذائقہ پتا ہے، کڑوا کسیلا پتا ہے، وہ ہم کو اپنے گناہوں کی وجہ سے میٹھا لگتا ہے، میٹھا لگتا ہے، لیکن یہ گناہ جو ہے یہ کڑوا پتا ہے۔ تھوڑی سی ہمت کرو، اللہ کے راستے میں چلنا شروع کرو، اللہ سے مانگنا شروع کرو، تو انشاءاللہ خالص انگور تک پہنچ جاؤ گے، خالص انگور تک پہنچ جاؤ گے، اس لیے کہ ایک ہاتھ تم بڑھو گے دس ہاتھ وہ آئیں گے، تم چل کر جاؤ گے وہ دوڑ کر آئیں گے۔ تو لہذا جس سے گناہ نہ چھوٹ رہے ہو اور غفلتوں میں پڑ رہا ہو اور بار بار گر جاتا ہو تو ہرگز مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گر قبر سب سالہ بت پرستی بازا، لوٹا، بازا مانے لوٹا، بازا بازا ہر اونچی ہستی بازا، اگر کافرو بت پرستی بازا، اگر تم نے کفر میں کر ڈالا، کیسے بڑے سے بڑا گناہ کر ڈالا، پھر بھی تم میرے پاس لوٹ آؤ، میرے پاس آ جاؤ، میری آغوش رحمت میں آ جاؤ، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، میں معاف کر لوں گا، اس لیے کہ یہ در کے مادر کہے نا امیدی نے، میرا یہ میرا در ہے، اس در پر نا امیدی ہے ہی، امید کے کروڑوں سورج ہے، ادھر کے ماں در گئے نا امیدی نے، ست بار اگر توبہ شکستی بڑا در، اگر تم نے 100 بار بھی توبہ توڑ دی ہے، تو گناہوں میں لت ہوا ہوا ہے، پھر بھی تم نے ایک آنکھ کھینچی، میں تیرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، زمین سے لے کر آسمان تک اگر ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہو جائیں میرے دوستو، ہرگز مایوس نہ ہونا، اللہ سے توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف فرما دے، ایک آنکھ کھینچتا ہے بندہ، پھر وہ سب کو سب معاف کرتا ہے. ہاں جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی، میرے حضرت کا شعر ہے، جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی، پھر نہیں جائز یہ کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں، پھر نہیں جائز یہ کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں، ضرور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے. ہاں تو یہ ہو گئی توبہ کی 4 شرطیں، اور ایک بات اور بتاتا چلوں بڑی زبردست، ہمارے حضرت کی کیا بات تھی، کیسے علوم تھے ماشاء اللہ. فرمایا کہ جو حدیث پاک میں ہے، لعنین المذنبین احب الی من زجل المسببین، کہ اللہ کو یہ آہو نالے سسکی، انین کہتے ہیں سسکی، جیسے روتے روتے میں چپکے چپکے کچھ آواز نکل جاتی، بچے روتے نا ڈر کے مارے، ایک تو ضد والا رونا ہوتا ہے تو بھین رہ کر کے روتے ہیں، پورا گھر سر اٹھا دیتے ہیں، اور ایک ڈر کے مارے یا غم سے روتے ہیں، کر کے آواز نکالتے ہیں، وہ رونا اللہ سے، اللہ کے خوف سے رونا، یا اس کو سسکی کہتے ہیں، انین کہتے ہیں. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا استدلال فرمایا ہے اس حدیث پاک سے، کہ ان کو فعلم تب کو فتبا کو، کہ تم رو اللہ سے، لیکن اگر رونا نہ آئے فعلم تب کو، تو کیا کرو، فتبا کو، رونے والی شکل بناؤ، فتبا کو ہے، فتبا کونی تمباکونی، فتبا کو، کہ تم رو، اگر رونا آئے تو رونے والی شکل بنا، تمہارا کام بن جائے گا. تو فرمایا کہ اب رونا تو اختیار میں نہیں ہے، اسی طرح سسکی لینا بھی اختیار میں نہیں ہے، جب تک غلبہ نہ ہوگا شوق کا اس وقت تک سسکی بھی نقلی ہوگی. تو فرمایا کہ جب رونے پر معافی کا پروانہ ہے، اور کہ تم رونے والی شکل بنا لو تمہارا کام بن جائے گا، تو تم انین کی بھی نقل کر لو، انین کی بھی نقل کر لو، نقلی سسکی نکال لو، تو انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. احب المحبوبین فرمایا اس کو، احب المحبوبین ہو جاؤ گے، سسکی نکلی، احب المحبوبین ہو گئے، یہ توبہ سے تو محبوب ہو گئے تھے، ساتھ میں نقلی سسکی نکال لو، اگر نہیں نکل رہے، نکل جائے تو سبحان اللہ، تو آنسو بہ گئے سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے، ایک شہید کا وہ خون کا قطرہ جو میدان جہاد میں بہتا ہے، اور ایک وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے بہتا ہے. ان آنسوؤں کی قیمت میرے دوستو کیا بتائیں یار. خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تمنا ہے، نہیں فرمایا کہ کسی کو یاد ہے، ہاں فرمایا کہ ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستین ہوتی، اس آستین سے میں یہ آنسو پوچھ رہا ہوں، کاش یہ آنسو ہمیں مل جاتے. تو یہ 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، آنسو بہ جائے تو سبحان اللہ، اور آہ نکل جائے تو کیا بات ہے، سیدھی اللہ سے ملاقات ہے، کیا بات ہے، سیدھی اللہ سے ملاقات ہے نا. اور اگر نہیں بھی نکلے تو نقل کر لو بھائی، آہ نکال لو، چپکے سے رونے کی نقل بنا لو انشاءاللہ، اب توبہ کرنے سے معاف تو ہو گئے تھے، محبوب تو ہو گئے تھے، اب احب المحبین بننے کا نسخہ میرے حضرت نے فرمایا، اس چیز کی نکال لو تو پھر تم احب المحبین ہو جاؤ، محبوبین ہو جاؤ اللہ کے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دعا کر لو بھائی. الحمدللہ.
ہاں
اچھا سب کے لیے حافظ محمد صادق صاحب اور ہمارے بہت سے دوست ہمارے بھی بیمار ہیں, اللہ پاک سب کو شفائے کامل عاجل مستقر عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. اللهم انی اسألک بجلالک الحمد, لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم نجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله اپنے فضل سے ہمارے اس مجلس کو قبول فرما دے. اے اللہ جو کچھ عرض کر دیا اس میں نقائص ہی نقائص ہیں, میرے اللہ اپنے کرم سے ستاری فرما دے, میرے عیبوں کی پردہ پوشی فرما دے اور اپنے فضل سے اس کو قبول فرما لے. اے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے, مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. حاضرین و حاضرات, غائبین و غائبات, جو بھی سننے والے ہیں جہاں تک کی آواز جا رہی ہے, اے میرے اللہ اے میرے اللہ اپنے کرم سے سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے, ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے. اے اللہ اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے, برکتوں کا نزول فرما دے. اے میرے اللہ اپنی رضا کامل نصیب فرما دے. اے اللہ اپنی محبت کاملہ نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے مجھ کو, میرے گھر والوں کو, سب دوستوں ان کے گھر والوں کو اے اللہ اللہ والا بنا دے. اے میرے اللہ ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے. اے میرے اللہ بغیر آپ کے جذب کے کہاں کام چلے گا. اے میرے اللہ آپ کے صرف ارادے کی دیر ہے, ہمارا کام بن جائے گا. میرے اللہ آپ کے خزانے میں تو ایک ذرہ بھی کمی نہیں ہوگی. اے میرے اللہ ہماری بگڑی بنا دے. اے بگڑی بنانے والے ہماری بگڑی بنا دے. اے بگڑی بنانے والے ہماری بگڑی بنا دے. اے مشکل کشا ہماری مشکلیں حل فرما دے. اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما دے. بے روزگاروں کو آسان حلال رزق نصیب فرما دے. اے میرے اللہ آسان حلال رزق نصیب فرما دے. جو تنگی میں مبتلا ہے اللہ ان کو فراقی معیشت عطا فرما دے. اے میرے اللہ اے میرے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے ہمیں مال مال فرما دے. ہمارے بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دے. جو ہمارے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے اللہ اپنے کرم سے ان کے حساب مغفرت فرما دے. اے اللہ بے حساب مغفرت فرما دے. اے اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہے اللہ علیم و خبیر ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے ہماری جائز مرادوں کو بھی پورا فرما دے. اے اللہ ہمارے مقاصد کو حسنہ بنا دے اور ہمیں اس میں بامراد فرما دے. ارادے بھی تو ہمارے نیک ہوں. اے اللہ ہمارے کیسے الٹے سیدھے ارادے ہوتے ہیں, کیسی کیسی نیتیں ہوتی ہیں. اے اللہ آپ سب چیز کی درستگی فرما دیجیے. اے میرے مالک, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, برحمتک نستغیث, برحمتک نستغیث, برحمتک نستغیث. اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اے اللہ ہمارے دین کا, ہمارے دنیا کا, ہمارے جسم کا, ہمارے روح کا کوئی گوشہ ایسا نہ ہو جو غلط ہو. اے اللہ بے درست ہوئے آپ کے پاس حاضر ہو. اے اللہ سب کے سب احوال کی درستگی فرما دیجیے. اے اللہ اس دعا کی برکت سے سب تمام احوال کی درستگی فرما دیجیے. ہمارے دین بھی درست کر دیجیے, ہماری دنیا بھی درست کر دیجیے, ہماری روح بھی درست کر دیجیے, ہمارے جسم کو بھی درست کر دیجیے. مہلک بیماریوں سے, طرح طرح کی بیماریاں پھیل رہی ہیں, اے اللہ سب ہماری شامت عمل ہے، اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر تمام مہلک بیماریوں سے چھوٹی بیماری سے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے، اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے، جن بچوں کے رشتے نہیں آئے اللہ اپنے فضل سے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے، اے اللہ سارے عالم میں پیار و محبت کی ہوا پھیلا دے، اے میرے اللہ اپنی رحمت کی ہوا پھیلا دے، اے اللہ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلب گار تیرا، اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے شرف قبول عطا فرما دیجیے، بے حمد سید المرسلین شافع المذنبین رحمۃ للعالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم، وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.